پھر فرمایا، اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور شیریں ہے، پس جو شخص سخاوت نفس کی حالت میں مال حاصل کرے اس کے لیے اس کے مال میں خیر و برکت رہتی ہے، اور جو شخص نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یاد رکھو، اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ کے بعد کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کچھ دینے کے لیے بلاتے، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار کرتے۔ ان کے بعد حضرت عمر ان کو بلاتے تاکہ انہیں عطیہ دیں، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار کرتے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، اے مسلمانوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حضرت حکیم پر اس کے حق کو پیش کیا جو کہ سہ کے مال میں اس کا حصہ بنتا ہے، لیکن وہ اس کے لینے سے انکاری ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات تک کسی انسان سے کچھ نہ لیا۔ یہ پھر حدیث جو ہے یہ قناعت کے بارے میں ہے اور سوال نہ کرنے سے پرہیز کے بارے میں، کہ حضرت حکیم بن حزام کی روایت ہے، کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے مجھے دے دیا، تو ظاہر ہے وہ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ مانگا، آپ نے مجھے پھر دے دیا، پھر میں نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حکیم، یہ مال جو ہے یہ بڑا پسندیدہ اور دل پسند اور نفس کو بھانے والی چیز ہوتا ہے، لہذا اس شخص کے مال میں خیر و برکت رہتی ہے جو اس کو دل کی قناعت کے ساتھ حاصل کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو دل کے لالچ کے ساتھ دوسروں سے مانگتا ہے اور ان کے مال پہ نظر رکھتا ہے، فرمایا اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کھائے بھی اور پھر بھوکا رہے، یعنی یہ خاص بیماری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی نفس کی ایک بیماری ہے کہ انسان کے دل میں مال کی ایسی لالچ ہو کہ وہ صرف اپنی حرص کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ اور اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں، دو پہاڑ دے دیے جائیں، تو وہ تیسرے کا مطالبہ شروع کر دے۔ یعنی نفس کی حرص جب تک اسے ختم نہ کیا جائے، اسے کنٹرول نہ کیا جائے، اس وقت تک ختم ہو نہیں سکتی۔ لہذا انسان کے پاس جو کچھ ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ سمجھتے ہوئے اور اس پر اطمینان رکھتے ہوئے اور اس پر قناعت رکھتے ہوئے اللہ ہی سے لو لگائے اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تو وہ اس کے لیے بابرکت ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر، یعنی دینے والے ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ کی نسبت بہتر ہے۔ حضرت حکیم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور مجھے یہ نصیحت کی، تو اس کے بعد تو میں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ ہی میری ضروریات پوری کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت ابو بکر کا دور آیا اور انہوں نے مجھے بلایا کہ وہ مجھے میرا حصہ دیں۔ اس زمانے میں جب مال غنیمت آتا تھا، وہ جو بھی اس کے حصے دار ہوتے تھے ان پر تقسیم کیا جاتا، تو اسی حصے کو دینے کے لیے انہیں بلایا گیا، لیکن انہوں نے اس کا بھی، یعنی اپنے حق کا بھی پھر انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں انہیں بلایا گیا اور انہوں نے اس کو بھی لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں لوگوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جو کچھ ان کا اس مال میں حصہ بنتا ہے میں ان کو دے رہا ہوں، لیکن یہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اور ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ وہ عہد جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، جب انہوں نے بار بار مانگنے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ تم ہاتھ مت پھیلاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ شخص ایک ہی ہے لیکن اس کا طرز عمل بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے، وہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے اور کس قدر آپ کی بات سمجھنے والے تھے، کہ آپ اگر کوئی بھی ان کی بھلائی کی بات فرماتے تو وہ اسے اپنے لیے دشمنی تصور نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اس میں کوئی جھجک اور نہ ہی کوئی شرم محسوس کرتے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے۔ اب یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حکیم بن حزام نے اپنا عہد نہیں توڑا اور وہ اس پر قائم رہے۔ دوسری بات یہ کہ انسانی ضروریات اور انسانی خواہشات کا جہاں تک تعلق ہے یا جذبات کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے، اور جو غنا اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتا ہے. اور اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرے تو خواہشات کا تو سلسلہ کہیں پر بھی ختم ہونے والا نہیں، اور کسی طور پر بھی انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. اور جب انسان کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، تنگری نہیں ہوتی، قناعت نہیں ہوتی، تو زندگی میں وہ کوئی بھی مفید اور بہتر بھلائی کا کام کر نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ پھر اپنے نفس کا جب غلام ہے تو اس سے بہتر کام کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ وہ تو صرف وہی کام کر سکتا ہے جو اس کے نفس کو فائدہ دینے والے ہوں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وعن ابی بردہ عن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ ونحن ستۃ نفر بیننا بعیر نعتقبہ فنقبت اقدامنا فنقبت قدمي وسقطت أصفاري وكنا نلف على أرجلنا من الخرق وسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من المخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره، قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک ہوئے، ہم 6 افراد تھے اور ہمارے پاس صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے، اس وجہ سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے اور میرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا اور پاؤں کے ناخن گر گئے، ظاہر ہے کہ جوتے بھی پراپر نہیں ہوں گے اور چل چل کر، اور یہ جہاد پر نکلے ہوئے تھے، اور ہم نے زخموں کی وجہ سے پاؤں پر پٹیاں باندھ رکھی تھی، یا یہ کہ چھالے پڑ گئے ہوں گے اور پھر اس سے تکلیف بڑھ گئی ہوگی، اسی نسبت سے اس کا نام غزوۃ الرقاع یعنی پٹیوں والی جنگ رکھا گیا کہ جس پہ مسلمانوں نے جنگ کرتے ہوئے پاؤں پہ پٹیاں باندھ رکھی تھی. ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ نے اولاً اس حدیث کو بیان کیا ہے، پھر اس کے بیان کرنے کو مکروہ جانا اور کہا میں کس لیے بیان کروں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل کے ظاہر کرنے کو مناسب خیال نہیں کیا. یعنی پہلے یہ بتایا کہ ہم نے کتنی مشقت میں اللہ کے رستے میں جہاد کیا کہ پاؤں جو تھے وہ چلنے سے عاجز آ گئے، اور پھر اس کے بعد جب بیان کر بیٹھے تو اپنے اس بات کو ناپسند کیا اور کہا کہ میں نے کیوں بتا دیا لوگوں کو، کیونکہ میں نے تو یہ اپنا عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا، اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کا اس بات کو لوگوں کو بتا دینے سے اجر میں کوئی کمی واقع ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. انسان جب صحابہ کرام کے اس جذبے اور اس قربانی اور اللہ کے رستے میں نکلنے کی اس محبت کو دیکھتا ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اس کو پھر اپنی تکلیفیں جو ہیں وہ ہیچ نظر آتی ہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جانے والے اور ہم سے زیادہ قربانیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں، اگر ہم اللہ کے رستے میں تھوڑی تکلیف میں آئے یا ستائے گئے تو اس میں ہمارے لیے بھی شرف اور عزت کا مقام ہے. حضرت عمر بن تغلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال یا قیدی لائے گئے، آپ نے ان کو تقسیم فرمایا، آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا. آپ کو پتا چلا کہ جن لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ آپ پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اللہ کی قسم میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ جس کو چھوڑتا ہوں وہ مجھے اس آدمی سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں دیتا ہوں، اور جن لوگوں کو دیتا ہوں ان کو اس خیال سے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور بے صبری دیکھتا ہوں، اور جن لوگوں کے دلوں میں استغنا وغیرہ موجود ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان میں سے عمر بن تغلب ہیں. عمر بن تغلب بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کے عوض سرخ اونٹ ملے. یہ صحابی ہیں، عمر بن تغلب ان کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال اور قیدی لائے گئے، یہ بھی ظاہر ہے کہ جہاد کے بعد مال غنیمت کے طور پر آئے ہوں گے، تو اس کو جیسا کہ دوسرے لوگوں میں وہ تقسیم کیا کرتے تھے اور غربا، فقراء، مساکین وغیرہ میں، اور بعض جو مجاہدین ہوتے تھے جنہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا ہوتا تھا ان کا اس میں حق ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ چیزیں یعنی لائی گئیں، آپ نے ان کو تقسیم فرما دیا، اور تقسیم اس طرح کیا کہ کچھ لوگوں کو تو دیا اور کچھ کو نہ دیا، اور پھر آپ کو پتا چلا کہ جنہیں نہیں دیا وہ ناراض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید آپ نے ان کو اگنور کیا ہے. اس سے آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ انسان کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے اور انسان کے اندر مال کی جو حرص ہے، اس سے بڑے بڑے لوگ بھی محفوظ نہ رہ سکے، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں شیطان نے جو وسوسے ڈالے وہ ان کی زبان تک بھی آئے. ظاہر ہے جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ہوگا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا جب لوگوں کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات پتہ چلتی تھی تو ان کی اصلاح کرتے, ان کی تربیت کرتے, ان کو بتاتے کہ انہوں نے کیا صحیح کیا ہے اور کیا غلط کیا ہے. لہذا آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اما بعد, اللہ کی قسم میں ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں دیتا, حالانکہ جس کو نہیں دیتا وہ مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جس کو میں دیتا ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا اخلاق یا اس کا کردار یا اس کی مضبوطی یا کردار جو ہے وہ میرے دل میں زیادہ ہوتی ہے اس کی اہمیت, اور جن لوگوں کو دیتا ہوں اس خیال سے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور بے صبری ہے. یعنی میرا ان کے بارے میں نظریہ یا خیال یہ ہے کہ بے صبر لوگ ہیں, اگر ان کو نہ دیا گیا تو یہ تو دین کے ہی دشمن ہو جائیں گے. اور جن لوگوں کے دلوں میں استغنا وغیرہ موجود ہے, یعنی وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, یا جن کے ایمان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مضبوط ہے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے ان کو مزید عطا کرے گا. یعنی میں نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ خود دے گا ان کو. ان میں سے عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے عوض سرخ اونٹ مجھے ملے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو نہیں دیتے میں انہی میں شامل ہو جاؤں تاکہ آپ کی محبت میرے لیے واجب ہو جائے بنسبت اس کے کہ آپ مجھے دیں اور اس وجہ سے دیں کہ میں بے صبرا ہوں یا آپ کی نگاہ میں میری قدر و قیمت نہیں یا کم ہے. کہتے ہیں کہ میں اس محبت کو چاہتا ہوں اور ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں خواہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو, جیسے انہوں نے مثال دی سرخ اونٹوں کی کہ اگر مجھے ایک طرح سرخ اونٹ ملے. سرخ اونٹ اصل میں اس زمانے میں بہت ہی قیمتی چیز تصور کیے جاتے تھے, بہترین پراپرٹی اور بہترین مال شمار کیے جاتے تھے. تو کہا کہ اگر ایک طرف مجھے وہ ملے اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری ملے کہ وہ مجھے چاہتے ہیں تو میں اونٹ ٹھکرا دوں اور آپ کی محبت کو ترجیح دوں. پھر حضرت حکیم بن ہزامی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خرچ کرنے والا ہاتھ جو اوپر ہے مانگنے والے ہاتھ سے جو نیچے ہے بہتر ہے, اور ابتدا اہل و عیال سے کرو, یعنی جب دینے لگو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دو, اور بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعد استغنا قائم رہے, یعنی دل پکڑا رہے, دل نہ پیچھے چل پڑے کہ ہاں ہاتھ سے نکل گیا, یہ انسان پریشان نہ ہو بیٹھے, بلکہ دے کر بھی انسان کو تسلی رہے. اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا, اور جو شخص استغنا اختیار کرے گا یعنی غنی ہوگا, قناعت اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو قناعت عطا فرمائے گا. یعنی انسان جب اللہ کے رستے میں دے تو اتنا دے کہ جس کو دے کر پھر وہ اس پہ صابر بھی ہو, یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ دے دے خوب اور پھر اس کے بعد پریشان اور پشیمان ہونا شروع کر دے, تو وہ پشیمانی انسان کے پھر اجر کو خراب کر دے گی. انسان دے اپنے سوچ سے دے, سمجھ کر دے کہ وہ کتنا دے سکتا, اور دے کر بھی اس کا دل پیچھے بے قابو نہ ہو یا اس کے بعد وہ ملامت نہ کرنا شروع کر دے یا اپنے آپ کو کوسے نہ کہ میں نے کیوں دیا. کیونکہ ایک نیکی کرنے کے بعد اگر اپنی نیکی پر ہی انسان کو ملامت ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جو سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت خود پوری کر دے گا. جیسے کہ ایک حدیث اور میں بھی آتا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یعنی جب وہ کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری مسلط کر دیتے ہیں. یعنی اور فقر مسلط کرنے سے مراد ضروری طور پر یہ نہیں کہ وہ پھر فقیر ہو جاتا ہے, مراد یہ کہ اس کا دل فقیر ہو جاتا ہے, اور جب دل میں حرص بڑھ جاتی ہے تو انسان بے عزت ہو کر رہ جاتا ہے. حضرت ابو سفیان صخر بن حرب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوال کرنے میں اصرار نہ کرو, اللہ کی قسم تم میں سے جو شخص مجھ سے جو کچھ مانگے گا اور میں ناپسندیدگی کے ساتھ اس کو دوں تو اس کو برکت حاصل نہیں ہوگی. مراد یہ ہے کہ تم اپنی ضرورت بتا سکتے ہو لیکن اس کو بتا کر پھر پیچھے مت پڑو کہ لازمن تمہیں دیا جائے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص اصرار کرے گا تو میں اسے دے تو دوں گا لیکن ایسے مال کو پا کر برکت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ فقر کا دروازہ کھل جائے گا, ضرورت پوری ہونے کی بجائے ضرورت بڑھتی چلی جائے گی. اور برکت شاید ہماری عقل اس کو تسلیم نہ کرے, لیکن یہ ایک بہت مشہور اصطلاح ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے معجزات ہیں جن میں سے ایک کا ذکر میں نے پچھلی مرتبہ کیا بھی تھا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسے ایک دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا, صحابہ کرام کو بھی پلایا, اور سب نے پیٹ بھر کے اس کو پی لیا اور پھر بھی وہ چیز باقی تھی. تو برکت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے پاس ہاں تھوڑا بھی ہو لیکن اس کی ضروریات کو وہ پورا کر دے. وعن ابی عبد الرحمن اوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسعۃ و ثمانیۃ و سبعۃ فقال الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا تبايعون رسول الله فبسطنا ايدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا الله واسر كلمه خفيفه ولا تسالوا الناس شيئا فلقد رايت بعض اولئك النفر يسقط صوت احدهم فما يسال احدا يناوله اياه رواه مسلم. حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 یا 8 یا 7 آدمی تھے, یعنی اب پورا صحیح عدد یاد نہیں, یعنی تقریباً 7, کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 9 تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے, حالانکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا, یعنی اسلام لائے ہوئے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں, یعنی ہم تو اسلام لا چکے ہیں, عہد کر چکے ہیں آپ کے ساتھ. پھر آپ نے فرمایا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیوں نہیں کرتے. ہم نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کر لی ہے, یعنی جو آپ چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں, اب ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور 5 نمازیں ادا کرو اور اللہ کی اطاعت کرو. اور آپ نے ایک بات نہایت آہستہ آواز میں فرمائی کہ تم کسی سے کچھ نہ مانگنا, تم کسی سے کچھ نہ مانگنا. حضرت عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا, یعنی جن سے آپ نے یہ بات فرمائی تھی, کہ اگر ان کی لاٹھی زمین پہ گر جاتی, یعنی خود اونٹ پر بیٹھے ہوتے زمین پہ لاٹھی گر جاتی تو وہ کسی سے اس کو اٹھا کر دینے کا بھی سوال نہیں کرتے تھے. یعنی یہاں آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام میں سے جس کو خاص طور پر جس بات سے منع کر دیا جاتا تھا وہ اسے ذاتی حیثیت میں کتنا اسٹرکٹلی فالو کرتا کہ ان لوگوں نے سوال کرنا پھر بالکل ترک کر دیا, یہاں تک کہ اگر مشکل سے مشکل مرحلہ بھی آتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتے تھے. حالانکہ آپ کا سوال تو مانگنے, یعنی مال کے کسی سے مانگنے کے بارے میں تھا کہ وہ نہ مانگا جائے, لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ہر طرح کا کسی سے سوال یا کسی کی مدد کی درخواست جو ہے اپنے اوپر حرام کر لی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برابر سوال کرتا رہے گا تو قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی, یعنی وہ سارا نوچ لے گا, یعنی اس کے چہرے کی رونق اور اس کی عزت جو ہے سب خاک میں مل جائے گی. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرماتے ہوئے صدقہ اور سوال سے بچنے کا حکم فرمایا اور فرمایا خرچ کرنے والا ہاتھ سوال کرنے والے ہاتھ سے بہتر ہے, خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر والا ہے اور نیچے والا ہاتھ سوال کرنے والا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے اس لیے سوال کرتا ہے تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو, یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے, صرف یہ کہ حرص کی وجہ سے یا اور مال جمع کرنے کی وجہ سے, تو آپ نے فرمایا وہ آگ کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے, یعنی اتنی شدت اتنی سختی کے ساتھ بھیک مانگنے سے منع کیا گیا. اور خاص طور پر اس موقع پر کہ جب انسان اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہو لیکن صرف لالچ میں آ کے دوسروں سے مانگے, فرمایا کہ پھر اسے چاہیے, پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ زیادہ انگارے بڑھا لے یا کم کر لے, یعنی جتنے چاہے اپنے لیے پھر وہ اکٹھے کر لے. وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة کد یکد بها الرجل وجهه الا ان یسأل الرجل سلطانا او فی امر لا بد منه. حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے کے ساتھ آدمی اپنے چہرے کو چھیلتا ہے, یعنی اپنی عزت کو گنواتا ہے، اپنے آپ کو خود. آپ دیکھیں کہ چہرے پر اگر چھوٹی سی چیز بھی انسان کے لگ جائے تو انسان کو بڑی شرم آتی ہے اور انسان ہمیشہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص بھیک مانگتا ہے تو گویا وہ اپنے ہی چہرے کو نوچ رہا ہے اور اپنے ہی چہرے کو داغدار کر رہا ہے، اپنی عزت کو گنوا رہا ہے. ہاں، حاکم وقت سے سوال کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی ضرورت مند ہو تو حاکم وقت سے سوال کر سکتا ہے، یا شدید مجبوری کے تحت سوال کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کہ اس وقت انسان اگر کسی کو بتائے نہیں کہ وہ کس چیز کا ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کس طرح پوری کی جا سکتی ہے، یا یہ کہ کہیں اور سے وہ ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو، یا وہ چیز جو ہے وہ کہیں اور سے میسر نہ ہو. تو جہاں پر بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بیماری کی حالت میں، بعض اوقات ایسی شدید بھوک کی حالت میں کہ جب انسان کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، یا ایسے شدید قرض کے عالم میں کہ انسان کی عزت کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں انسان دوسروں سے مدد طلب کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فاقہ پہنچے وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا، اور جو شخص اس کو اللہ کے پاس پیش کرے تو جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کو جلد یا بدیر رزق عطا فرمائیں گے. یعنی پھر بھی افضل ترین صورت یہی ہے کہ انسان شدید ضرورت بھی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اس کے سامنے اپنی حاجت رکھے اور اس سے مانگے. اگلی حدیث حضرت صوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، یعنی وہ کچھ نہیں مانگے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ میں اس کا عہد کرتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد صوبان کسی سے قطعاً سوال نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے جنت حاصل کرنے کے لیے ایک عہد کر رکھا تھا. حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک ضمانت کو اٹھایا، اس سلسلے میں آپ سے امداد طلب کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچا. آپ نے فرمایا، یہاں رہو، ہمارے پاس صدقہ وغیرہ کا مال آئے گا تو ہم اس میں سے تیری اعانت کا حکم کریں گے. پھر فرمایا، اے قبیصہ، سوال کرنا صرف تین قسم کے انسانوں کے لیے درست ہے. ایک وہ جس نے کسی کی ضمانت برداشت کی، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ وہ اس کو حاصل کر لے پھر رک جائے. اور ایک وہ آدمی جس کے مال کو کسی آفت نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ بقدر ضرورت حاصل کر لے، یا درمیانی زندگی اس کو مل جائے. اور ایک وہ آدمی جس کو فاقہ پہنچا اور اس کی قوم کے تین عقل مند انسانوں نے بیان دیا کہ فلاں انسان واقعی فقر و فاقہ سے دوچار ہو چکا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ بقدر ضرورت زندگی گزارنے کے ذرائع کو حاصل کر لے. یا فرمایا، راوی کو شک ہے کہ اس کی زندگی درمیانے درجے کی ہو جائے. یہاں پر بتایا گیا کہ کن کن وجوہات کی بنا پر انسان دوسرے سے مانگ سکتا ہے. نمبر ایک یہ کہ انسان کسی کی ضمانت لے بیٹھے. ضمانت ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص پکڑا جائے اور دوسرا کہے کہ میں تمہیں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر یہ پھر سے یہ کام کرے تو اس کا میں ضامن ہوں، اگر یہ تم اس کو نہ پکڑ سکے تو اس کے عوض میں تمہیں اتنا مال فراہم کروں گا. اسی طرح کسی کی بھی ضمانت، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے قرض لینا چاہتا ہے اور وہ کسی کو جانتا نہیں، تو اس شخص کو بیچ میں ضامن بنا لیتا ہے کہ تم مجھے قرض لے دو. اب یہ ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ دوسرے کو ضامن بنا کے خود قرض لے کے غائب ہو جاتا ہے. تو اب جو شخص بیچ میں ضامن بنا تھا، ظاہر ہے کہ اس کو وہ مال ادا کرنا ہے، اور اس کے اوپر بلا وجہ کا تاوان پڑ گیا، چٹی پڑ گئی جو کہ اس نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا بلکہ کسی کو ضرورت پورا کرنے کے لیے گارنٹی دی. تو یہ جو بیچ کا شخص ہے جس پر بلا وجہ میں ایک چٹی پڑ گئی، اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس چٹی کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے مانگ لے اور دوسرے لوگ اس کی مدد کرے اور مل جل کر اس چیز سے اس کو چھڑائیں یا اس مشکل سے اس کو نجات دیں. اور دوسرا شخص وہ جس کا مال کسی آفت سے تباہ ہو جائے، کوئی زلزلہ خدا نخواستہ آ جائے، یا کوئی سیلاب آ جائے، یا کوئی ایسی وجہ، اگرچہ وہ اس سے پہلے ایک امیر شخص تھا، ایک خوشحال انسان تھا، لیکن اس آفت یا مصیبت کے آنے کی وجہ سے اس کا سب کچھ بہ گیا، تو اس صورت میں وہ کسی کو اپنی حاجت بتا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جب اس کو اتنا مل جائے کہ اس کی وہ زندگی درمیانے درجے کی گزر بسر ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وہ سوال نہ کرے. اور تیسری بات یہ کہ انسان فقر و فاقہ سے اتنا دوچار ہو جائے کہ تین لوگ اس کی قوم کے گواہی دیں کہ ہاں یہ بھوکا ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے، ادروائز نہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ شخص ہے جو لوگوں کے گھروں کا طواف کرتا ہے، ایک لقمہ، دو لقمہ، ایک کھجور، دو کھجوریں اس کو دستیاب ہوتی ہیں. لیکن مسکین تو وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جو اس پر سوال کرنے سے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ خود لوگوں سے مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف جہاں بیان ہوئے وہاں پر انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات جو ہیں فقراء اور مساکین کے لیے، تو مسکین ہے کون؟ مسکین کے بارے میں فرمایا کہ لوگ عام طور پر مسکین اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہر شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، کوئی اسے کھجور اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، کوئی دو کھجوریں رکھ دیتا ہے۔ فرمایا مسکین یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنا صدقہ خیرات لے جا کے ان کو دے دو، بلکہ فرمایا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ جو اسے سوال کرنے سے بچا لے، یعنی اس کی ضروریات پوری کر دے، اور نہ اس کے بارے پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ انسان ایک نظر سے دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اس کو دینا چاہیے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور جب دوسری طرف سے دیکھتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کو ضرورت نہ ہی ہو اور میرا صدقہ اس پر نہ لگے۔ فرمایا کہ وہ لوگوں سے مانگتا نہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن تم اس کی حالت دیکھ کر خود اس کو پہچان سکتے ہو، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماهم، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ اگلا باب ہے باب نمبر 58، باب جواز الاخذ من غیر مسألة ولا تطلع الیہ، بلا سوال بلا لالچ جو مال مل جائے اس کو لینے کی اجازت کا بیان۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیہ دیتے ہیں، عرض کرتا اس شخص کو دیجئے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے۔ آپ فرماتے لے لو، یاد رکھو جب آپ کو ایسا مال ملے جس میں آپ کو لالچ نہ ہو اور نہ ہی آپ نے سوال کیا ہو تو اس کو لے کر اپنے قبضے میں کر لو، آپ کو اختیار ہے، اس کو کھا لو، اور اگر پسند کرو تو پھر صدقہ بھی کر دو، اور جو مال اس طرح میسر نہ آئے اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگاؤ۔ حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کسی سے کچھ سوال نہیں کرتے تھے، اور جو مال اس کو دیا جاتا وہ اس کو واپس نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر ایک بہت اہم اصول بتایا گیا ہے کہ انسان کو اگر بغیر اس کے ہاتھ پھیلائے اور بغیر کچھ مانگے اگر اسے کوئی اپنی مرضی سے یا اپنی خوشی سے کوئی عطیہ کوئی ہدیہ اس کو دیتا ہے تو اس میں اس کو لینے کی اجازت ہے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بتاتے ہیں ان کے بھی والد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے کوئی چیز دیتے تو میں انکار کر دیتا اور میں کہتا کہ نہیں آپ مجھے نہ دیں، کسی اور کو دیں جس کو زیادہ ضرورت ہو، تو اس پر آپ فرماتے کہ جو تم مانگے بغیر تمہیں مل رہا ہے اس پہ انکار نہ کرو، اس کو لے لو، پھر اس کے بعد چاہو تو خود کھاؤ، خود استعمال کرو، چاہو تو اس میں سے آگے صدقہ کر دو۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت سالم جو ان کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، لیکن اگر انہیں کوئی خود اپنی مرضی سے کوئی چیز دے دیتا تو اس کو وہ واپس نہیں لوٹاتے تھے، اس کے بارے میں پھر وہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اگلا باب ہے باب الحس علی الاکل من عمل یدہ والتعفف بہ عن السؤال والتعرض للاعطاء، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے اور سوال سے بچنے اور مال کو دینے کے لیے تعرض کی تاکید۔ قال اللہ تعالی فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، ارشاد خداوندی ہے پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ اور خدا کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے؟ کہتا کہ جمعے کے دن بھی جب تم نماز اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد زمین میں پھیل کر تجارت کرو، کام کرو، تاکہ تم کسی سے مانگنے سے بچ سکو۔ حضرت زبیر بن عوان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کوئی آدمی رسی لے کر کسی پہاڑی پر چلا جائے اور اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے، اس کو بیچ کر اپنے آپ کو اللہ کی وعید سے بچا لے تو بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ مراد یہ کہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان معمولی درجے کی کوئی مزدوری ہی کیوں نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کوئی شخص اگر اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اس کو دے یا نہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن پھر بھی وہ کام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، یہ کارپینٹر تھے۔ حضرت مقداد بن مادی کرب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کچھ نہیں کھایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. یعنی اسلام انسان کو محنت کرنے اور کام کرنے پر انکریج کرتا ہے، نہ کہ فارغ بیٹھ کر ہاتھ پھیلانے کی طرف اسے مائل کرتا ہے. اگلا باب نمبر 60 ہے، باب الکرم والجود والانفاق فی وجوہ الخیر ثقۃ باللہ تعالی. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سخاوت اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان. ارشاد خداوندی ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، کہ جو چیز تم خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں ضرور بدلہ دے گا، وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. یعنی جب تم آگے دو گے تو اللہ تعالیٰ پیچھے اور تمہیں پہنچا دے گا. مراد یہ کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. نیز فرمایا، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی تم مال خرچ کرو گے تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہی کو ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا. نیز فرمایا، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ اس کا حساب رکھتا ہے، اور تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ عطا کرے گا. یعنی یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے ہاتھ سے گیا اور ضائع ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، دو قسم کے انسانوں پر رشک کیا جانا چاہیے، وہ انسان جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس کو اس کے صحیح خرچ کرنے پر مسلط کر دیا، اور وہ انسان جس کو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت. یعنی یہ دو لوگ رشک کے قابل ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو اور پھر وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات خرچ کرتا رہے، اور دوسرا جس کے پاس علم ہو اور پھر وہ اسے دن رات آگے پیچھے سکھاتا رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون ایسا شخص ہے کہ اس کے وارث کا مال اس کو اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر انسان اپنے مال کو زیادہ پیارا سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا، ہر انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرا دیا، یعنی صدقہ خیرات کر دیا، کھا پی لیا، پہن لیا، اور جو مال پیچھے چھوڑا وہ تو اس کے وارث کا مال ہے. لہذا تم وہ زیادہ جمع کرتے ہو، اور وہ جو تمہیں اپنے لیے فائدہ دے گا اس کی طرف توجہ کم کرتے ہو. حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کے نصف کے ساتھ. یعنی اگر تمہارے پاس کوئی بہت ڈھیر مال صدقہ کرنے کو نہیں تو نہ صحیح، اگر آدھی کھجور ہے اور تمہیں ہمت ہے کہ وہ آدھی دے سکو تو آدھی دینے سے بھی گریز نہ کرو، لیکن صدقہ ضرور کرو. مراد یہ کہ صدقہ ہر انسان کو کرنا چاہیے، ہاں وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس کے پاس زیادہ ہو یا کم ہو. یہی وجہ ہے کہ صدقہ الفطر جو ہے، روزے کے بعد جو عید آتی ہے اس کے بعد ہر ایک کو دینا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی بالکل کچھ نہ ہو. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس کا جواب نفی میں دیا. یعنی جب آپ سے مانگ لیا گیا تو پھر چاہے آپ نے قرضہ اٹھا کے دیا، اس کو لوگوں کی ضرورت کو ضرور پورا کیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح جب لوگ بیدار ہوتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو برباد کر. یعنی فرشتے دعائیں کرنے لگتے ہیں ان کے حق میں جو مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کے خلاف جو اسے سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہیں اور اس کی بربادی کی دعائیں کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یعنی جب تم دوسروں کو دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور پہچان والے اور غیر پہچان والے سب کو سلام کہنا. یعنی یہ دو کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں کہ بار بار آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو دوسروں کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اور ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ کھانا کھلانے کی خاص طور پر قرآن پاک میں بھی بہت تلقین کی گئی، اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ انسان کو کھانا کھلانا، اور پھر یہ کہ جس کی پہچان ہو اور جس کی پہچان نہ ہو ہر ایک کو سلام کرنا، کیونکہ سلام میں پہل کرنا انسان کے تکبر کو ختم کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے بلند خصلت دودھ دینے والے جانور کا ہدیہ دینا ہے، یعنی ایسی چیز تحفے میں دینا کہ جس سے کوئی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک بھینس ہے یا گائے ہے جو دودھ دیتی ہے، وہ اگر کسی کو تحفے میں دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے، ایک تو اس کو گائے بھینس ملی، اور دوسرا یہ کہ اس کے دودھ سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ انسان کوئی ایسی چیز دے کہ جس سے دوسرا فائدہ ہی نہ اٹھا سکے۔ اور جو انسان ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر عمل کرے گا، ثواب کی امید رکھے گا اور اس پر ثواب کے وعدے کو صحیح سمجھے گا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی نیکی کے 40 کام ہیں، جن میں سے افضل ترین کام تو یہ بتایا گیا، اور فرمایا کہ یہ کام انسان جب کرنے لگتا ہے تو انسان کے دل میں بخل آ جاتا ہے، تو کس لیے کرے؟ کہ شک نہ کرے کہ پتہ نہیں اس کا ثواب مجھے ہوگا کہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ کرے کہ نہیں میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پہ مجھے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا تو بھلا اللہ تعالیٰ اسے محروم کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو ضرورت سے زائد مال خرچ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اس کو روک رکھے تو تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت روکنے پر تو ملامت کے قابل نہیں ہے، اور مال خرچ کرنے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب یہ حضرت امامہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو ضرورت سے زائد مال خرچ کرے، مطلب یہ قرآن پاک میں بھی جیسے آتا ہے نا کہ یسلون کا ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں کریں، کتنا کریں، کس مال میں سے خرچ کریں، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا، قل الاف، جو ضرورت سے بچ رہے، یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد خرچ کرو، اور کس سے شروع کرو؟ سب سے پہلے اپنے رشتے داروں اور اپنے قریب کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرو، اور پھر فرمایا کہ بقدر ضرورت روکنے پر تو ملامت کے قابل نہیں، یعنی انسان اگر آج کی نہیں کل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی کوئی چیز روک رکھتا ہے تو اس پر اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، یا اس میں کوئی حرج کباہت نہیں، کیونکہ علم میراث جو ہے وہ قرآن میں اسی لیے سمجھایا گیا اور فرض کر دیا گیا اس کا سیکھنا سکھانا، کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے یعنی سیکھ کر فائدہ اٹھائیں۔ اور مال اگر سرے سے جمع کرنا ہی مذمت کا کام ہوتا تو قرآن پاک میں یہ تعلیم ہی نہ دی جاتی، اور نہ اس کا ایک لمبا چوڑا قانون بتایا جاتا کہ مال کو کس طریقے پر تقسیم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اور مال خرچ کرنے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی جن کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے پہلے وہ پورا کرو تاکہ تمہارا فرض ادا ہو تو تمہیں اس کا اوپر بھی اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا جاتا آپ اس کے سوال کو پورا فرماتے، چنانچہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو بکریوں کا گلہ دے دیا، وہ اپنی قوم میں واپس گیا اور ان سے کہا، اے بھائیو، مسلمان ہو جاؤ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح مال دیتے ہیں جس کو فقر و فاقہ کا کچھ خطرہ نہ ہو، اور ایک آدمی حصول دنیا کے لیے مسلمان بنتا لیکن کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرتا کہ اسلام کے ساتھ اس کی محبت دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خوبصورت طرز عمل کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام پر آپ سے جو سوال کیا جاتا آپ اس کے سوال کو ضرور پورا کرتے، مطلب یہ کہ اس جگہ پر تو لازمن دیتے جہاں آپ کو یہ خیال ہوتا کہ اسے دیا جائے تو یہ شخص اسلام کے قریب ہو جائے گا۔ یعنی اسلام پر سے مراد یہ کہ اسلام کی خاطر، کہ اسلام کے فائدے کی خاطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے اس کو بکریوں کا گلہ دیا اور مسلمان ہو گیا آپ کی اس فیاضی اور اس سخاوت کو دیکھ کر، تو اس پر وہ اپنی قوم میں گیا اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جو اس طرح مال دے دیتے ہیں کہ انہیں یہ بھی خوف نہیں رہتا کہ وہ خود فقیر ہو جائیں گے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ دے ڈالتے ہیں، لہذا تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو اسلام صرف مال کے حاصل کرنے کے لیے اس قبول کرتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اسلام کا اور ایمان کا لطف اٹھاتے، مزہ پاتے اور اسلام کی تعلیمات سے ان کا سینہ منور ہوتا تو انہیں اسلام دنیا و مافیہ کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو جاتا، یعنی پھر مال کی محبت پیچھے رہ جاتی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگے آ جاتی۔ لہذا ایسے لوگوں سے مال کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور جس طرح مؤلفۃ القلوب کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن سے توقع ہو کہ اگر ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی اور وہ اسلام کی طرف بڑھ آئیں گے تو ان کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اور ایسی جگہ پر خرچ کرنا اسلام کو قوت بخشنے کے مترادف ہے اور اس پر اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غیر ان سے زیادہ کے حقدار تھے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے اختیار دیا، وہ مجھ سے کافی مقدار میں طلب کریں گے اور مجھے ان کو مال دینا پڑے گا، یا وہ مجھے بخیل کہیں گے اور میں تو بخیل نہیں اس لیے ان کو دے دیا۔ یعنی کچھ لوگوں کو آپ نے دیا تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو نہ دیتے، دوسروں کو دیتے تو زیادہ ضرورت مند تھے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ جن کو نہیں دیا وہ پھر بھی اسلام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے، لیکن جن کو دیا اگر ان کو میں نہ دیتا تو اس سے کیا ہوتا کہ یہ لوگ اسلام سے اور دور ہو جاتے، اور یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بخیل ہیں، حالانکہ میں بخیل نہیں، لیکن یہ جو کہ ایک نبی کی اور ایک اللہ کے رسول کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، لہذا اگر ان کو دنیا کا فائدہ نہ ہوتا تو ان کی زبانیں شر پہ کھل جاتی جو پھر اسلام کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ وہ غزوہ حنین سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ چند جنگلی آپ سے چمٹ گئے، آپ سے کچھ مانگ رہے تھے، یعنی بدو آپ کے یعنی سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ایک درخت کی طرف سہارا لینے کے لیے مجبور کر دیا، یعنی اتنا آپ کو گھیرا سوال کرنے میں کہ آپ کو ایک طرف لے گئے، چنانچہ آپ کی چادر بھی انہوں نے چھین لی، ہر چیز لیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کپڑے بھی لینے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمانے لگے میری چادر تو مجھے واپس کر دو، یاد رکھو اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے بقدر اونٹ ہوتے تو میں ان کو تم میں تقسیم کر دیتا، نہ میں بخل کرتا، نہ کوئی غلط بات کہتا اور نہ بزدلی اختیار کرتا، لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہی دے سکتا ہوں۔ تو مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دینے میں کبھی پس و پیش نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندے کو معاف کرنے میں اس کی عزت میں اللہ کے ہاں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یعنی تین چیزیں اس میں بتائی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان جب اللہ کے رستے میں دیتا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا یخلفہ، وہ جتنا خانہ خالی ہوتا ہے پیچھے سے اور لا دیتا ہے، ضروری نہیں کہ سامنے سے ملے، فرمایا یخلفہ، خلف کہتے پیچھے سے، یعنی کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دیتا ہے۔ لہذا تم یہ مت سوچو کہ وہ آگے کا حصہ خالی ہو گیا نکالنے سے تو اب کیا ہوگا۔ دوسری بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ بندے کو معاف کرنے میں اس کی عزت میں اللہ کے ہاں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی شخص کو ستائے یا تنگ کرے تو اس کے جواب میں اسے معاف کر دے، درگزر کا رویہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، یعنی دوسرے کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں، بلندی عطا کرتے ہیں۔ اور عموماً ہم اس لیے بھی یہ نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کمزور سمجھ لیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو کبشہ سے ہے، کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان کے بارے میں قسم اٹھا کر تمہیں بتاتا ہوں، اور تم اچھی طرح ان کے بارے میں اپنے ذہنوں میں ان کو محفوظ کر لو، یعنی تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں انہیں یاد کر لو۔ نمبر ایک کہ صدقہ خیرات کرنے سے کسی آدمی کا مال کم نہیں ہوتا، یعنی قسم کھا کے آپ نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی بات تو ویسے بھی بہت سچی تھی، اور اس میں جب آپ قسم کھا دیں تو پھر تو کوئی شک رہتا ہی نہیں، ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے دل کو وسیع کریں۔ دوسری بات یہ کہ جس انسان پر ظلم ہوا اور اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھاتا ہے، یعنی وقتی طور پر تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو گئی، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا صلہ اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اور جس انسان نے لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس پہ فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی محتاجی اس پہ مسلط کر دیتا ہے۔ راوی کو شک ہے یا آپ نے اس طرح اور حکم فرمایا، اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں تم اس کو محفوظ کر لو، فرمایا دنیا چار انسانوں کے لیے ہے، ایک وہ انسان جس کو اللہ نے مال اور علم دیا، یعنی کون لوگ دنیا سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک جن کے پاس مال اور علم ہو اور وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ مال پا کے خدا کو ہی بھول جائے اور صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو حقوق دیتا ہے، اور اس میں اللہ کے حق کو جانتا پہچانتا ہے، زکوٰۃ صدقات خاص اللہ کا جو حق ہے اس کو بھی دیتا ہے. یہ شخص سب سے اعلیٰ مرتبے میں ہے، یعنی جس کے پاس مال بھی ہو، علم بھی ہو، خدا کا حق وہ دیتا ہو، بندوں کا حق دیتا ہو، ایسا شخص بلند ترین درجہ رکھتا ہے. دوسرا وہ انسان جس کو اللہ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا، بس وہ انسان اپنے ارادے میں سچا ہے جب وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں انسان کی طرح عمل کرتا، بس اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا. یعنی جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں، لیکن وہ پکا نیت اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر ہو تو وہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت قبول کر کے اس کو اجر دے دیتے ہیں.